پیدا ہوتا ہے، اور یقین کے ساتھ کیا جانے والا عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے۔ یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اگر وہ یقین کے ساتھ کرے گا تو وہ قابل قبول بھی ہے، اور اس سے انسان خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے۔ لیکن معرفت کے بغیر کتنی ہی عبادت کی جائے وہ قرب خداوندی حاصل نہیں کر پاتی، چونکہ اگر معرفت نہیں ہے تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انسان کو جو عمل کرنا چاہیے وہ پوری معرفت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی اسی اہمیت اور عالم کی اسی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے طلب میں کسی راستے پر چلے گا تو اللہ اسے جنت کے راستے پر چلائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو چودہویں کے چاند کو دوسرے تمام ستاروں پر حاصل ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت سے ہوتا ہے، لیکن درج ذیل حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیت کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی قول بغیر عمل کے قابل قبول نہیں ہے، کوئی قول اور کوئی عمل بغیر نیت کے قابل قبول نہیں ہوگا، اور کوئی قول و عمل و نیت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ مطابق سنت نہ ہو۔ یعنی جتنے بھی اعمال ہیں ان کو مطابق سنت ہونا بہت ضروری ہے، اگر وہ سنت کے مطابق ہیں تبھی وہ قابل قبول ہیں، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہیں تو پھر ان کی قبولیت نہیں ہوگی۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام کلام نور، سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ
ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ ملک کی 15ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔
اسی نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے کہ اس کے اطراف میں چلو اور رزق خدا تلاش کرو، پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ عزیز سامعین، اگرچہ زمین کی حرکت کی متعدد قسمیں ہیں لیکن یہ ساکن ہے۔ اگر زمین مسلسل ہلتی رہے اور پرسکون اور مستحکم نہ ہو تو یہ زندگی بسر کرنے کے لیے کبھی بھی موزوں جگہ نہیں ہوگی۔ در حقیقت خداوند عالم کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت زمین کو اس کے مکینوں بشمول انسانوں کے لیے اس طرح تسکین دینا ہے کہ یہ انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ زمین کا ایک حصہ خشک اور رہنے کے قابل ہے اور انسان کو رہنے اور کاروبار کرنے کے لیے جگہ فراہم کرتی ہے۔ ہموار صحرا زراعت اور ہر قسم کی صنعتی اور اقتصادی سرگرمیوں کے لیے موزوں جگہ ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے اندر چھپے ہوئے بے شمار خزانے اور ذخائر انسانی زندگی کے لیے ضروری خام مال فراہم کرتے ہیں۔ یقیناً ان تمام نعمتوں سے انسان کو مستفید ہونے کی شرط محنت و کوشش اور مسائل سے نبرد آزما ہونا ہے۔ گھر بیٹھ کر رزق و روزی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا اور اس کی نعمت سے زیادہ لگاؤ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا فانی اور بہت تیزی سے گزر جانے والی ہے، بلکہ قیامت کے دن کے بارے میں سوچنا چاہیے جو اس دنیا کا خاتمہ ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے زمین کو انسانوں کے لیے مسخر اور ساکن قرار دیا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات تک پہنچ سکے اور اپنی خواہشات کو پورا کر سکے۔ رزق خدا کی طرف سے ہے، لیکن جب تک ہم تلاش و کوشش نہیں کریں گے ہمیں زمین پر رزق و روزی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انسان کی اس دنیا میں کوششیں اور زندگی میں اس کی کامیابیاں قیامت کے دن سے اس کی غفلت کا باعث نہ بنے، ورنہ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 16ویں اور 17ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔
کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ تمہیں گردشی دیتی رہے، یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ سامعین، یہ آیت کریمہ خداوند عالم کی مرضی کے مقابلے میں انسان کی کمزوری اور بے بسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، اگر زمین نا امن ہو جائے اور پھٹ جائے اور تمہیں نگل جائے تو تم کیا کرو گے، یا اگر آپ کے شہر اور قصبے کو تیز اور تباہ کن ہواؤں کا جھونکا الگ کر دے تو تم کیا کرو گے۔ بس انسان کے جو زلزلے یا سمندری طوفان جیسی طاقتور قدرتی قوتوں سے لڑنے کی قدرت نہیں رکھتا، وہ اس دنیا میں خدا کے عذاب سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے اور خدا کے احکام کی حدود کو پار کر سکتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کا غضب اور عذاب قیامت کے دن سے مخصوص نہیں ہے۔ خداوند عالم اس دنیا میں لوگوں کو ایک تنبیہ اور عبرت کے لیے سزا دیتا ہے۔ آسمان، زمین اور زمین والوں کی تدابیر اور کنٹرول کا مرکز ہے۔ فطرت اور اس کی تمام قوتیں خداوند عالم کی مرضی اور حکم کے تحت ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی امر واقع نہیں ہو سکتا۔ زمین کو پرسکون کرنے کی خداوند عالم کی قدرت و طاقت اس کی حاکمیت کا مظہر ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 18ویں اور 19ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔
اور ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے، تو دیکھو کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھا ہے جو پر پھیلایا دیتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں کہ انہیں اس فضا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا کہ وہی ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ سامعین، پہلی آیت کریمہ میں خداوند عالم کافروں اور منکرین سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ماضی میں رہنے والی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرو تاکہ سرکش اور جارح قوموں کے انجام سے سبق حاصل کر سکو، جو خدا کی قدرت سے دنیا میں ہلاک ہو گئے اور ان کی تباہ شدہ عمارتوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ کیا وہ آسمان کے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح اپنے پر کھول کر اور بند کر کے آسمان پر اڑتے ہیں اور بعض وقت ہزاروں کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کرتے ہیں۔ آخر انہیں کشش ثقل کے قانون کے خلاف زمین سے اٹھنے اور آسمان میں آسانی سے اڑنے کی صلاحیت کس نے دی؟ کیا خدائے حکیم و بزرگ و برتر کے سوا کسی کے پاس یہ علم و قدرت ہے کہ وہ ان جانوروں کو بالوں پر دے اور ان کے جسم کو اس طرح بنائے کہ وہ آسمان پر اڑ سکیں؟ اسی طرح سے انہیں جدید نیویگیشن ٹولز کے بغیر ہزاروں کلومیٹر بعض اوقات گروہ کے ساتھ اڑنے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پرواز اور منزل کا علم کس نے سکھایا ہے؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کی رسالت کا انکار دینا اور آخرت میں غضب الہی اور عذاب الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماضی کی سرکش قوموں کی تاریخ مستقبل میں آنے والوں کے لیے درس عبرت ہے۔ پرندوں کا آسمان پر اڑنا اور ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر دور دراز کی منزلوں تک سفر کرنا خدا کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ دنیا کے امور کی تخلیق اور تدبیر کی اصل خدا کی لامحدود رحمت ہے جو کائنات کی تمام مخلوقات پر محیط ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام مجھے عشق سارے
ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات نہیں کی بات میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں قمر ہوں شاعر بناوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں کے در کا بس ایک گادا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام میں تو پنجتن کا غلام میں پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام میں غلام ابن غلام میں تو پنجتن کا غلام
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین آپ جانتے ہیں کہ معاف کیجیے گا آپ جانتے ہیں کہ روزہ ایک عبادت ہے اور روزہ رکھنے کی کچھ شرائط بھی ہیں روزے دار سے کہا گیا ہے کہ بہت سی چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا پڑتا ہے روزے کی حالت میں کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے روزے دار کو بچنا پڑتا ہے روزے دار کی سانس اور نیند کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے لیکن جب کوئی روزے دار مسلمان کی عزت پر زبان درازی کرتا ہے تو اس کے روزے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اس سلسلے میں رسول خدا کا فرمان ہے کہ روزے دار اپنے بستر پر آرام کرتا ہو تو بھی وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے تو سامعین اب پروگرام پیش ہے یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 14 اردی بہج 6 ذیقعدہ اور 4 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چھ ذیقعدہ سن 6 ہجری قمری کو مسلمانوں کو ایک اہم اور بڑی کامیابی نصیب ہوئی خداوند عالم نے مسلمانوں کی اس کامیابی کو فتح مبین قرار دیا اور آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نمایاں فتح عطا کی ہے۔ اس ماہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابیوں کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ پھر دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات ہوئے اور صلح کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس میں طے پایا کہ مسلمان 1 سال کے بعد عمرے کے لیے آئیں گے۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ صلح جزیرۃ العرب میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی۔ اس صلح کے 2 سال کے بعد 8 ہجری میں مکہ مکرمہ بغیر خونریزی کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں فتح ہوا۔ چودہ اردیبہشت سن 1370 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز ادیب ڈاکٹر احمد طاہری عراقی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے فارسی ادب میں بی اے کی ڈگری لینے کے بعد برطانیہ کا رخ کیا، جہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی کے ادارے کے ساتھ اپنے تعاون کا آغاز کیا۔ دور حاضر کے اس عظیم ادیب کی تالیفات میں مشرق وسطی میں چھپائی کے آغاز کے زیر عنوان ان کے مقالے اور احمد پارسا کے رسالہ قدسیہ کی تصحیح اور حاشیے کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ چودہ اردیبہشت سن 1360 ہجری شمسی کو عراق کی ڈکٹیٹر حکومت کے جنگی طیاروں نے الجزائر کے وزیر خارجہ بن یحییٰ کے طیارے کو مار گرایا۔ الجزائر کے وزیر خارجہ ایران کا دورہ کر کے واپس جا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے خصوصی نمائندے اور کئی وفود واقعے کی تحقیق کے لیے جائے وقوع پہنچے۔ ایرانی ذمہ داروں نے اعلان کیا کہ ثبوت و شواہد کے مطابق عراقی جنگی طیارے الجزائر کے وزیر خارجہ کے ہوائی جہاز کا پیچھا کر رہے تھے۔ الجزائر کے وزیر خارجہ کے لے جانے والے طیارے پر عراقی جنگی طیاروں کا یہ جارحانہ حملہ دنیا والوں کے سامنے، خاص طور سے عرب حکومتوں کے سامنے، عراق کا چہرہ داغدار ہو گیا۔ چار مئی سن 1502 عیسوی کو تاریخی متن کی روح سے معروف سیاح کرسٹوفر کولمبس نے اپنے چوتھے سفر کے دوران کوسٹاریکا کو دریافت کیا۔ یہ ملک 3 صدیوں تک اسپین کی کالونی رہا، لیکن آخر کار 1821 میں کوسٹاریکا کے حریت پسندوں کے دباؤ کے باعث اسپین کی فوجیں اس سرزمین سے نکلنے پر مجبور ہو گئیں۔ کوسٹاریکا نے آزادی حاصل کرنے کے بعد میکسیکو کے ساتھ اتحاد کر لیا اور 1960 میں اس نے لاطینی امریکہ میں گوئٹے مالا، ہنڈوراس، نکارا گوا اور السالوڈور کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ منڈی قائم کی۔ کوسٹاریکا کا رقبہ 51,000 مربع کلو میٹر ہے۔ چار مئی 1799 عیسوی کو ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے 18ویں صدی کے اوائل میں جنوبی ہندوستان میں ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تھی، جس کا صدر مقام سرنگا پٹم تھا اور جو سلطنت میسور کے نام سے مشہور تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 2 زبردست لڑائیاں لڑی۔ اگر انگریزوں کو مرہٹوں اور نظام کی امداد نہ ملتی تو ٹیپو سلطان یقیناً انہیں شکست دے دیتے۔ آخری لڑائی میں انگریزوں، مرہٹوں اور نظام نے ٹیپو سلطان کے پائے تخت کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ چار مئی سن 1807 عیسوی کو ایران اور فرانس کے درمیان فنکین اسٹائن معاہدہ ہوا۔ 16 شکوں پر مشتمل اس معاہدے کے مطابق طے پایا کہ ایران روس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر قسم کا ضروری اسلحہ فرانس سے حاصل کرے گا۔ اس معاہدے میں فرانس اس بات کا پابند تھا کہ وہ ایرانی فوج کو تربیت دینے کے لیے توپ خانے کے کچھ افسر اور فوجی انجینئر اس علاقے میں بھیجے گا۔ اس کے مقابلے میں ایران بھی اس بات کا پابند تھا کہ برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دے گا اور ہندوستان پر لشکر کشی کے لیے فرانس کی مدد کرے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد زار روس اور نیپولین بوناپارٹ کے درمیان دوستی کا معاہدہ اور برطانیہ کے خلاف ان کا اتحاد ہونے سے فنکین اسٹائن معاہدہ تاق نسیاں ہو کر رہ گیا۔ اس طرح ایران روس کی جارحیتوں کے مقابل تنہا رہ گیا اور استعمار کے لالچ اور حوث کی بھینٹ چڑھ گیا۔ چار مئی سن 1986 عیسوی کو افغانستان میں صدر ببرک کارمل کی کمیونسٹ حکومت گر گئی۔ ببرک کارمل سن 1929 عیسوی میں پیدا ہوئے اور نوجوانی سے ہی انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ محمد ترکی کی حکومت کے دوران انہیں مشرقی بلاک کے بعض ممالک میں افغان سفارت خانے بھیجا گیا، لیکن حفیظ اللہ امین کی سربراہی میں ایک اور کوتاہ ہونے پر انہوں نے افغانستان واپس آنے سے گریز کیا۔ بالآخر 27 دسمبر سن 1979 عیسوی کو ایک کوتاہ کے ذریعے روس نے حفیظ اللہ امین کی جگہ ببرک کارمل کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا۔ افغانستان میں ببرک کارمل کی حکومت کا آغاز افغانستان پر سوویت یونین کی سر فوج کے قبضے سے ہوا، لیکن افغانستان پر فوجی قبضے کے دوران روس کو افغان مجاہدین کی 8 سالہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے سوویت حکومت اپنی افغان پالیسی میں تبدیلی پر مجبور ہو گئی۔ سوویت حکومت نے اپنی پالیسی کی تبدیلی میں پہلے اقدام کے طور پر ببرک کارمل کو 4 مئی 1986 عیسوی کو صدارت کے عہدے سے ہٹا دیا اور اقتدار افغانستان کی خفیہ پولیس کے سربراہ جنرل نجیب اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ببرک کارمل کا 1990 کے عشرے کے اوائل میں انتقال ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، انسان دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ اسے معاد یعنی اخروی زندگی پر یقین نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا اور اسی حساب کتاب کی بنا پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ جس انسان کو قیامت کا یقین ہو جائے پھر وہ اس عارضی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس زندگی جاوید کی فکر میں لگ جائے گا۔ اسی لیے اس سلسلے میں رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم آخرت کے خیر اور اس کی اچھائیوں کا تمہیں یقین ہو جائے تو پھر تم دنیا سے تمہاری رغبت کم ہو جائے گی، بلکہ تم دنیا سے دور ہو جاؤ گے اور طلب دنیا کو تم چھوڑ دو گے۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ایران ایئر کے طیارے کے ذریعے تہران کی جانب دوران سفر کچھ ضروری جملوں سے آپ کے کانوں کو ہم نے آشنا کرایا تھا، اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی ایک ایسے شخص سے جو تہران کا رہنے والا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی گفتگو سوالی انداز میں ہو، یعنی آپ سوال کریں گے اور آپ کا ایرانی دوست آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ جی سامعین، تو پہلے آئیے کچھ الفاظ اور ان کے معنی نوٹ کیجئے، اور پھر انہی الفاظ کی مدد سے کچھ جملے بنائیے۔ البتہ جملوں کی ساخت میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جی رحلا،
کجا؟
کجا،
جی اس کے معنی کہاں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کی ساخت میں اس کا استعمال جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے معنی کدھر کے اور کبھی کہاں کے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟
شغل۔
شغل،
جی مشغلہ، کام کاج اور ملازمت کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ جی
دانشجو۔
دانشجو،
دانشجو طالب علم کو کہتے ہیں، لیکن یونیورسٹی یا کالج کے طالب علم کو، اسکول کے طالب علموں کو یہاں دانش آموزان کہا جاتا ہے۔
کدام؟
کدام،
جی کون سا یا کس قسم کا معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جی، اور اب آئیے ان الفاظ کی مدد سے جو آپ نے ابھی سنے اور نوٹ کیے جملے بناتے ہیں۔ جی رحلا، آپ جملہ پڑھیے گا۔
احمد کجاست؟
احمد کجاست،
احمد کہاں ہے؟
معلمی شغل انبیاست۔
معلمی شغل انبیاست،
جی ٹیچنگ انبیاء کا پیشہ ہے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف ترین جملہ ہے جو انہوں نے اساتذہ اور ٹیچروں کی شان میں کہا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے راہلا؟
حمید قبلاً دانشجو بود۔
حمید قبلاً دانشجو بود،
حمید پہلے اسٹوڈینٹ تھا یا طالب علم تھا، البتہ اس قید کے ساتھ کہ یونیورسٹی یا کالج کا۔
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں یا کس شہر میں رہتے ہیں؟ سامعین، یہ آپ نے جملے سنے اور یقیناً نوٹ بھی کیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی مدد سے مزید جملے از خود بنائیں گے۔ اور اب آئیے آپ کی گفتگو کراتے ہیں ایران ایئر میں آپ کے ساتھی سے، کہ جو آپ کا ہم سفر ہے ایران کے سفر کے دوران۔
آیا شما در تہران ساکن ہستید؟
بلے،
جی یہاں اس سوال کا جواب محض بلے بھی ہو سکتا ہے، یعنی جی ہاں۔ کیا آپ تہران کے رہنے والے ہیں؟ جواب میں صرف اتنا بھی کہا جا سکتا ہے بله، لیکن اس جملے کو یا جواب کو مکمل طور پر سنیے.
بله من در تهران زندگی می کنم.
جی، اگلا سوال آپ کریں زکی.
آیا در تهران جای دیدنی وجود دارد؟
بله بسیار زیاد.
جی ہاں، اس سوال کا مختصر ترین جواب یہی تھا جو آپ نے راہلہ سے سنا، بلے بسیار زیاد، یعنی یہاں بہت زیادہ دیکھنے والی جگہیں موجود ہیں، لیکن اس جملے کو مکمل طور پر اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے.
بلے بسیار زیاد، اماکن تاریخی تفریحی و اماکن مقدس زیادی در تهران وجود دارد.
جی ہاں، تہران میں بہت زیادہ دیکھنے والے مقامات ہیں جن میں تفریحی اور مقدس مقامات شامل ہیں. اگلا جملہ کیا ہے؟
دانشگاہ تہران کجا ہست؟
دانشگاہ تہران در مرکز شہر واقع شده است.
جی، اس سوال کا جواب آپ نے سنا. سوال یہ تھا کہ تہران یونیورسٹی کہاں واقع ہے. جواب میں کہا گیا کہ تہران یونیورسٹی شہر کے مرکز میں واقع ہے.
آیا در تهران هتل های خوب و ارزان وجود دارد؟
بله.
جی، سوال کیا گیا کیا تهران میں سستے ہوٹل موجود ہیں. جواب میں کہا گیا جی ہاں، لیکن اس کو مکمل طور پر اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے.
بله، از هتل های پنج ستاره تا مسافرخانه های معمولی وجود دارد.
جی ہاں، تہران میں فائیو سٹار ہوٹلوں سے لے کر معمولی مسافر خانے موجود ہیں. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آج کے سبق کے حوالے سے جو کچھ آپ نے سنا، امید ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اسے خوب لکھیے، خوب دہرائیے اور اس عمل کو جاری رکھیے تاکہ آپ کی فارسی بہتر سے بہتر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ادارے حج کے کارکنوں سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب، حج کے سیاسی پہلو اور پیغام اتحاد پر زور. پاک ہند کشیدگی کم کرانے کے لیے ایران کی کوششیں، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دورہ پاکستان. تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ پر یمن کا کامیاب میزائل حملہ. ایئرپورٹ غزہ کے مظلوم عوام پر وحشیانہ صہیونی حملے جاری، نئے حملوں میں کم سے کم 40 افراد شہید اور 125 زخمی۔ اور شام کی فضا میں غاصب صہیونی حکومت اور ترکیہ کی فضائیہ کے درمیان پہلی بار جھڑپ ہونے کی خبر۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ حج انسانی مفادات کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے اتحاد سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادارے حج کے منتظمین اور زائرین بیت اللہ نے اتوار کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ تہران کے حسینیہ امام خمینی میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، بلکہ شاید واحد ایسی عبادت ہے جس کی ظاہری شکل، ساخت اور ترکیب مکمل طور پر سیاسی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حج کے وقت اور مقام پر لاکھوں افراد ہر سال جمع ہوتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں حجاج کرام کا جمع ہونا بذات خود ایک سیاسی اجتماع ہے۔ لوگوں کا اس طرح اکٹھا ہونا ایک سیاسی نوعیت کا عمل ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مزید فرمایا کہ حج کی سیاسی حیثیت کو کم کرنے والوں کے دعووں کے برعکس حج کی حقیقت اور اس کی حیثیت سراسر سیاسی ہے۔ اس کا انداز، اس کی ساخت اور سب کچھ سیاسی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ امت مسلمہ اگر متحد ہو جائے تو فلسطین اور غزہ جیسے واقعات پیش نہیں آ سکتے اور یمن کو اتنے دباؤ میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے آغاز میں شہید رجائی بندرگاہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کا ایک بار پھر ذکر کیا اور جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ آپ نے اس حادثے کو تلخ اور دردناک قرار دیتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے لیے صبر اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری مستعد اور چاق و چوبند انتظامیہ شہید رجائی بندرگاہ کے حادثے سے پیدا ہونے والے مسائل کو جلد از جلد حل کرے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مختلف حادثات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ متعلقہ اداروں کو اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہوتا رہتا ہے، لیکن ان میں ہونے والے نقصانات پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پیر کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پیر کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اس دورے میں پاک ہند کشیدگی اور علاقے کی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پاکستان کے دورے کے بعد ہندوستان کا دورہ کریں گے اور سنیچر کو نئی دہلی پہنچیں گے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں دونوں ملکوں کے درمیان حالات کو معمول پر لانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ اس کے بعد صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو میں صورتحال کا جائزہ لیا اور دونوں رہنماؤں سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی۔ صدر ایران نے اس گفتگو میں دونوں ملکوں سے ایران کے اچھے اور دوستانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تہران موجودہ کشیدگی سے دونوں ملکوں کو باہر نکالنے کی غرض سے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کئی ممالک کی ہوائی کمپنیوں نے بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے کے بعد یکے بعد دیگرے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے بین گورین ایئرپورٹ کو سپر سونک بیلسٹک میزائل کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کے بعد بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں کی جانب سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا اور جرمنی کی ایئر لائنوں نے تل ابیب کے لیے اپنی پروازیں بند یا منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسیا کی ہوائی کمپنی نے بھی اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے لیے اس کی پروازیں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے بین گورین ایئرپورٹ پر میزائل حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کارروائی کے نتائج کی وضاحت کی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یہ آپریشن ہائپر سونک بیلسٹک میزائل سے انجام دیا گیا ہے جو اپنے نشانے پر لگا ہے۔ یحییٰ سری نے اس میزائل آپریشن کے نتائج کے بارے میں کہا کہ 30 لاکھ سے زیادہ سہونیوں کو پناہ گاہوں میں پناہ لینی پڑی اور بین گورین ہوائی اڈے کا کام کاج بند ہو گیا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے تمام فضائی کمپنیوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ بین گورین ایئرپورٹ کی جانب پرواز نہ کریں کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات بھی یمن کے ڈرون طیاروں نے مقبوضہ اسقلان علاقے میں ایک بنیادی ہدف کو یافان ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ کے عوام کی جاری حمایت اور صہیونی فوجی اہداف پر جوابی حملے جاری رکھنے پر یمنیوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک پیغام میں کہا ہے کہ یمن کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ فلسطین کا بھائی ہے اور ایک ایسا ملک ہے جو ظالم قوتوں کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے اور سر تسلیم خم نہیں کیا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ مقبوضہ فلسطین کے مرکز پر یمن کے میزائل حملے نے نہ صرف سارے ڈیفینس سسٹموں کی قلعی کھول کر رکھ دی ہے بلکہ صہیونی حکام کی نیندیں بھی اڑا دیں اور صہیونی مرکز کو بالکل ٹھیک طرح سے نشانہ بنایا۔ ابو عبیدہ نے یمنیوں کی جد و جہد کی قدردانی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اور آپ ایک ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی فوج کے نئے حملوں میں 40 سے زیادہ فلسطینی شہری شہید اور 125 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 18 مارچ سے غزہ پر وحشیانہ صہیونی حملوں کی نئی لہر میں 2436 فلسطینی شہید اور 6450 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ نئے اعداد و شمار شامل کیے جانے کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر وحشیانہ صہیونی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 52,535 اور زخمیوں کی تعداد 1,18,491 ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کر کے غزہ پٹی میں فوجی کارروائیاں بڑھانے کے لیے ریزرو فورس کے 10,000 جوانوں کو طلب کر لیا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے 10,000 صہیونیوں کو ریزرو فورس میں شامل ہونے کے لیے روانہ کر دیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ یہ کام غزہ پٹی میں آپریشن کو تیز کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ ریزرو فورس کے تقریباً 60,000 جوانوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ آئندہ چند دنوں میں خود کو فوجی یونٹ کے سامنے پیش کریں۔ اس صہیونی ٹی وی چینل نے اشارہ کیا ہے کہ ریزرو فورس کے ان جوانوں کو لبنان، شام یا غرب اردن میں تعینات کیا جائے گا اور پھر وہاں سے انہیں غزہ میں جنگ کے لیے بھیجا جائے گا۔ دریاسنا اسرائیلی قیدیوں کے گھر والوں نے سنیچر کی رات ایک احتجاجی بیان جاری کر کے کہا ہے کہ نیتن یاہو قیدیوں کو آزاد کرانے کے بجائے انہیں قتل کرنے کے لیے مزید فوجی غزہ روانہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی قیدیوں کے خاندانوں نے صہیونی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف ایال زامیر سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ میں کوئی آپریشن نہ کریں کیونکہ اس کے باعث اسرائیلی قیدی ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یمن کے خلاف امریکی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور امریکی جنگی طیاروں نے 3 صوبوں کو نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر شدید فضائی بمباری کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں نے تازہ جارحیت کے دوران یمن کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا، جن میں مشرقی صنعاء کا علاقہ بھی شامل ہے جہاں 4 فضائی حملے کیے گئے۔ اسی طرح صوبہ عمران کے شمالی علاقے پر بھی کم از کم 2 مرتبہ بمباری کی گئی۔ یمنی ذرائع کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے صنعاء کے شمال مشرقی علاقے بنی حشیش پر بھی 2 فضائی حملے کیے۔ امریکی جنگی طیاروں نے سعدہ کے مختلف علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ الحدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر بھی حملہ کیا۔ پریس ذرائع نے پہلی بار شام کی فضاؤں میں غاصب صہیونی حکومت اور ترکیہ کی فضائیہ کے درمیان جھڑپ ہونے کی خبر دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شام پر صہیونی حکومت کے شدید فضائی حملوں کے دوران ترکیہ کے F-16 جنگی طیارے بھی شام کی فضا میں داخل ہو کر صہیونی جنگی طیاروں کے سامنے آ گئے اور انہیں سخت خبردار کیا۔ صہیونی ذریعے نے رپورٹ دی ہے کہ ترکیہ کے جنگی طیاروں کے ہوا بازوں نے الیکٹرانک جنگی سسٹم سے استفادہ کرتے ہوئے صہیونی ہوا بازوں کو سخت متنبہ کیا، جبکہ صہیونی جنگی طیاروں نے ترکیہ سے وابستہ شامی اہداف من جملہ سلطان مراد اور سلیمان شاہ کو نشانہ بنایا۔ ترک فضائیہ کے جوان شام کے مختلف فوجی اڈوں پر تعینات ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ زراعت کے 15,000 سے زیادہ ملازمین نے ٹرمپ انتظامیہ کے رضاکارانہ استعفے کے منصوبے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ملازمتیں چھوڑ دی ہیں۔ ٹرمپ حکومت کی جانب سے امریکی وزارت زراعت کے ڈھانچے کی تعمیر نو کے منصوبے پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد اس وزارت خانے کے 15,000 سے زیادہ ملازمین نے اپنی ملازمتیں چھوڑ دی ہیں۔ کانگریس کو پیش کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق یہ استعفے محکمہ زراعت کی کل افرادی قوت کا تقریباً 15% ہیں اور حتمی ہدف 30,000 ملازمین کو کم کرنا ہے۔ مستعفی ہونے والے عملے میں کئی اہم اور تجربہ کار ملازمین شامل ہیں جن کے استعفے سے محکمہ زراعت کے بنیادی پروگراموں کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑے گا، جن میں غذائی تحفظ، فارسٹ سروسز، قومی غذائیت اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے پروگرام بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی وزارت زراعت کے حکام نے ان اعداد و شمار کی تصدیق کی ہے۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے جنوب میں خان یونس کیمپ میں صہیونی حکومت نے ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ غزہ کے جنوب میں قیزان النجار پر بھی حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ غزہ کے جنوب میں خان یونس کے شمال مغربی علاقے المواسی میں خیمہ بستی پر حملے میں کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ المواسی میں اسی طرح ایک عمارت پر جارحیت میں بھی 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ خان یونس کے مغرب میں العمل پر بھی جارحیت میں ایک فلسطینی عورت شہید ہوئی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جبالیہ البلد پر صہیونی حملے میں بھی متعدد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج نے اس علاقے میں النظر روڈ پر واقع ایک عمارت پر گولہ باری کی، جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت نے غزہ میں رہائشی علاقوں اور عام شہریوں کے علاوہ بھوکوں کو خوراک فراہم کرنے والے مراکز کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام فلسطین کاس، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام فلسطین کاز، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام فلسطینی کاز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروگرام فلسطینی کاز میں آج ہم فلسطین اور خاص طور پر غزہ کی تازہ ترین صورتحال، غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کی وحشی گری، بربریت اور دہشت گردی، اور اسی طرح غزہ میں وسیع تر جارحانہ کاروائیوں کے تعلق سے صہیونی کابینہ کے منصوبے اور دیگر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے پروگرام فلسطینی کاس۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد جب سے دوبارہ غاصب صہیونی حکومت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر اپنے حملے دوبارہ شروع کیے ہیں، اس عرصے کو بھی 47 روز گزر چکے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ پچھلے 36 سے 48 گھنٹے کے دوران تقریباً 80 فلسطینی شہید کیے گئے ہیں، جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ اس درمیان غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے، اس نے غزہ میں وسیع تر کاروائی انجام دینے کی منظوری دے دی ہے، اور اس سلسلے میں ایک منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے غاصب صہیونی حکومت نے اپنے ریزرو فوجی اہلکاروں کو بھی طلب کر لیا ہے۔ لیکن دوسری جانب حماس نے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ جب تک غزہ سے صہیونی فوج کا انخلا نہیں ہو جاتا اور غاصب صہیونی حکومت اپنی وحشی گری کا سلسلہ بند نہیں کرتی، اس وقت تک ایک بھی صہیونی قیدی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے اور بھی دیگر معاملات اور مسائل ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے آج اپنے پروگرام فلسطینی کاز میں۔ ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی دوسری لہر کے 47ویں روز بھی غاصب اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس میں فلسطینی پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی علاقوں پر ہفتے کے روز بھی شدید بمباری کی، جبکہ صہیونی حکومت کے ڈرون طیاروں نے بھی شمالی غزہ کے اسدا علاقے میں فلسطینیوں کے خیموں پر، کہ جہاں نہتے اور معصوم شہری پناہ لیے ہوئے تھے، بم برسائے۔ صہیونی فوج کے حملوں میں آج بھی دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے المحتہ علاقے میں بھی فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر بمباری کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غزہ کے شمالی، مرکزی اور جنوبی علاقوں میں رہائشی مکانات اور پناہ گزین کیمپوں پر شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اور جمعے کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 36 سے 48 گھنٹوں میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ شہید ہونے والوں میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ ملبے تلے دبے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کی کارروائی بھی جاری ہے۔ اس درمیان ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ غزہ کا محاصرہ جاری رہنے سے غزہ کے فلسطینی باشندوں کو شدید قحط اور بھوک مری کا سامنا ہے، اور اسرائیلی حکومت بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے انسان دوستانہ امداد تقسیم کرنے والے تقریباً 40 مراکز کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے اس طرح کے غیر انسانی اقدامات کے نتیجے میں غزہ کے نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کو انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کا عمل بھی پوری طرح رک گیا ہے، جبکہ غزہ کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل بھی پچھلے 50 روز سے زائد عرصے سے رکی ہوئی ہے۔ اس درمیان ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ خون آشام صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو نے فلسطینیوں کی نسل کشی کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے ہزاروں ریزرو اسرائیلی فوجیوں کو بھی طلب کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے، اور اتوار کو ہونے والی سیکیورٹی کابینہ کی میٹنگ میں اس فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ صہیونی چینل 12 کے مطابق سیکیورٹی کابینہ اور اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں مزید وسیع پیمانے پر کارروائی کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اسی تناظر میں ہزاروں ریزرو اہلکاروں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اخبار یدیو تہارونوت نے بھی اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ صہیونی کابینہ آئندہ اتوار کو ایک اور اجلاس میں غزہ میں زمینی کارروائیوں کی مزید توسیع کے فیصلے پر غور کرے گی۔
پروگرام فلسطینی کاز میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ایران کے سینئر و ممتاز درجہ نگار جناب حمید رضا اعتمادی صاحب کو، اور اسی طرح ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان سے جناب راشد احد صاحب، پاکستان کے سینئر اور ممتاز درجہ نگار۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں جناب حمید رضا اعتمادی صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جناب اعتمادی صاحب، صہیونی حکومت کی کابینہ نے غزہ میں اپنی جارحانہ اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، منصوبہ بنایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس سے زیادہ وسیع کارروائی اور کیا کر سکتی ہے غصب صہیونی حکومت غزہ میں؟ پچھلے 18 مہینوں سے جو کچھ اسے کرنا تھا وہ تو کر چکی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ واقعاً بہت ہی شرمناک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ طوفان الاقصی کی کیا اہمیت ہے، اس سے کیا کیا اثرات ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ایک تاریخی دلیل کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین اسرائیل سے پہلے 30 برسوں تک فلسطین کے عوام وہ انگلش برٹن کے اس میں تھے، اور 92% لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے وہ فلسطینی تھے، فلسطینی مسلمان تھے، اور تقریباً 8% لوگ جو ہے وہ یہودی اور وہ یہودی تھے، اور 57% لوگ جو ہیں اس کے بعد جب سے اسرائیل جب وہاں پر صہیونی حکومت نے قبضہ کیا، لوگ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل گئے، وہ مجبور ہونا پڑا انہیں وہاں سے چھوڑنے پڑے گا۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ ظلم کر رہا ہے صہیونی حکومت، وہ آپ اگر غور کریں کہ کتنا زیادہ ظلم کر رہے ہیں، اور اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے نمائندے نے وہاں پر سازمان ملل کے جو اساسی قانون تھے، جو اس کے بل تھے، اس کو وہاں پر اس نے پھاڑ کے پھینک دیا، اور بالکل بھی وہ اقوام متحدہ کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اور بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل نے کبھی بھی اقوام متحدہ کی کسی بھی قرارداد کو قبول نہیں کیا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ میں ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ پوری طرح سے اسرائیل کے ساتھ شریک ہے اس کے ظلم میں۔ اور ایک دوسری بھی دلیل میں بتا سکتا ہوں، جب جو شوروی جو جسے روس جو ہے سابق روس، اس نے بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا بھی اس میں ہاتھ رہا ہے، اور اس نے بھی جو ہے اس آج جس حالت پہ ہے فلسطین، وہ اس میں بھی اترو اس کا بھی ایک نقش رہا ہے۔ اور اس میں سیاسی یہ کہ اسرائیل نے کبھی بھی کسی بھی قرارداد کو اقوام متحدہ کو نہیں قبول کیا، اور اسرائیل نے دیکھیے جو اسلو قرارداد اس کو بھی نہ مانتے ہوئے غرب اردن پر جو ہے اس نے قبضہ کیا اور اپنے انڈر میں لے آیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ فلسطین کے عوام کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے غزہ کے لوگوں کہ وہ اسپتالوں میں محفوظ رہ سکیں, وہ اپنا علاج. تو آپ اور اقوام متحدہ اس بات کو بھی قبول کرتا ہے, اور اسرائیل نے جو ہے وہ بیت المقدس سے فلسطینیوں کو باہر کیا اور وہاں پر جو اسلامی تاریخی مقامات ہیں ان کو بھی برباد کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. اور اس تمام ظلم میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہوا اس میں مغربی ممالک اور امریکہ کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے, برطانیہ کا ہاتھ رہا ہے. اور لیکن حماس نے ہمیشہ جو ہے وہ استقامت کی ہے اور کبھی بھی اس ظلم کو, اسرائیل کے ظلم کو قبول نہیں کیا ہے. بلکہ حماس نے آپ یہ 7 اکتوبر سے پہلے بھی کئی بار حماس نے جو ہے ان کو اس بات کے خبردار کیا تھا کہ وہ اس طرح کے ظلم کو بند کرے, فلسطین کے عوام پر ظلم کرنا بند کرے, نہیں تو ہم جو ہے وہ اس کا بدلہ لیں گے. آج جب ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے دنیا کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس جنگ بندی کے لیے کوشش کرنا چاہیے, صلح کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور مذاکرات کے لیے کوشش کرنا جس کے بیچ میں جبکہ جنگ بندی ہوئی, اس کے بعد بھی اس نے اس چیز کو نہیں مانا اور جنگ بندی کے جو معاہدہ تھا اس کو اپنے پہلو تلے رون دیا. اور نیتنیاہو نے ہمیشہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم کبھی بھی جنگ بندی کی حمایت نہیں کرتے رہے, تھوڑا وہ جو دباؤ تھا اس کی وجہ سے ہم نے قبول کیا ہے. اور اس نے آپ یہ دیکھیں دنیا کے سامنے جو معاہدہ تھا جنگ بندی کا, اس کو جس پہ جو بین المللی معاہدہ تھا پوری دنیا کے سامنے تھا, اس نے اپنے پیروں تلے رون دیا اور کوئی اہمیت نہیں دی. یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نیتنیاہو کبھی بھی بین الاقوامی قوانین کو اہمیت نہیں دیتا ہے اور ہر طرح سے وہ اس جو بین الاقوامی انٹرنیشنل لاز ہیں ان کو بالکل سے اپنے پیروں تلے رونتا ہوا آگے بڑھتا ہے.
اور شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا. چلتے ہیں کراچی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر اور ممتاز طرز نگار جناب راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی راشد احد صاحب, آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ غاصب صہیونی حکومت کابینہ کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے نیتنیاہو کی قیادت میں, صدارت میں, جو بھی نام دے لیں, فیصلہ کیا ہے کہ غزہ میں جو جارحانہ کاروائیاں اس کا دائرہ اور وسیع کیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18 مہینے میں کیا کچھ بچا تھا کاروائیوں کے تعلق سے کہ جو اور اس کو وسیع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے غاصب صہیونی حکومت؟ کیا اس طرح سے وہ اپنا جو مقصد اس کا اب تک حاصل نہیں ہو سکا ہے حاصل کر پائے گی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صہیونی حکومت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے اور سوائے بے گناہوں پر ظلم ڈھانے اور خون بہانے کے علاوہ کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے. جو کہ ظاہر ہے خون بہانے اور ظلم ڈھانے سے ظاہر ہے کہ مقاومتی تحریک فلسطین کی شکست ثابت نہیں ہوگی اور نہ ان کی فتح ثابت ہوگی, اس صہیونی حکومت کی فتح ثابت ہوگی. اب یہ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وسعت دیں گے. وسعت کیا دیں گے؟ یہ کچھ ان کو جو پسپائی اختیار کرنی پڑی تھی, فوج ہٹانا پڑا تھا اور تو اس میں وہ تھوڑا بہت پھر فوج بھیج دیں گے, اس سے زیادہ وسعت اور کیا دے سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے مقاومتی تحریک نے, حماس نے, اسلامی جہاد نے, پاپولر فرنٹ نے, مجاہدین نے جس طریقے سے ان کو جواب دیا ہے اور جس طریقے سے ان کو پسپائی پر مجبور کیا ہے کہ یہ اب مزید اصلاح نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم بری طرح ناکام ہو رہے ہیں, چاہے ہر محاذ پر ناکام ہو رہے ہیں مقاومتی لحاظ سے, لیکن ایک اپنی بھرم بازی کے لیے اس طرح کے بیانات ان پر دے رہے ہیں. ورنہ ظلم تو یہ شروع سے کر رہے ہیں اور یعنی پوری شدت سے کر رہے ہیں. اب دیکھیں کل ہی جو ہے وہ جو
میرا سوال یہ ہے کہ یہ واقعی ان کا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سمجھ میں تو بات نہیں آتی کہ اس سے بڑا یا بھیانک کوئی اور منصوبہ بنا سکتے ہیں جو انہوں نے 18 مہینوں کے دوران کیا ہے. کیا یہ حماس پر یا غزہ کے نیت تھے مظلوم فلسطینیوں پر پریشر ڈالنے, ان کو اور زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی سازش ہے؟ حماس نے تو واضح کر دیا ہے کہ اس طرح کی دھمکیوں سے ہم مروب ہونے والے نہیں اور ایک بھی صہیونی قیدی ہم رہا نہیں کریں گے جب تک ہماری شرطیں پوری نہیں ہوتی.
بس تو یہی تو ہے کہ یعنی یہ بھی پتہ نہیں لگا سکے اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے بعد کہ آخر حماس نے اس چھوٹے سے علاقے میں قیدیوں کو کہاں رکھا ہے کہاں. یہ جب اس میں لاچار اور بے بس ہو گئے تو پھر اور کیا کریں گے, اور کیا بگاڑ لیں گے حماس کا یا اسلامی جہاد کا یا مقامتی تحریکوں کا فلسطین کے اندر جو موجود ہیں اور ان سے مزاحمت یا ان کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں, اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے سوائے ظلم کے علاوہ اور نہتوں اور بے گناہوں کو اور مریضوں کو اور عورتوں کو اور بچوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ, ان پر بم برسانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. کہ وہ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے بعد جو ہے ہماری فتح, ہم اپنی فتح کا اعلان کر دیں گے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ غزہ سے لوگ نکل جائیں, غزہ سے لوگ نکل جائیں, ابھی نکل جائیں, اور بار بار یہ پروگرام دے رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. تو اگر غزہ سے نہیں نکلیں گے تو پھر ہم ان کو یعنی کہ ہم ان کو بمبارڈ کر کے مسمار کر دیں گے. یہ ان کا پلان, یہ ان کی منصوبہ بندی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں, اور ان کے پاس آپشن یہ کہ اپنے ان کو چھڑا لیں, کیا کہتے ہیں اپنے یرغمالیوں کو چھڑا لیں, امریکی یرغمالیوں کو چھڑا لیں, یہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ وہاں ان سرزمین پر پوری طرح قابض ہو جائے ان کے علاقوں پر, یہ بھی نہیں ہے. ایسی مزاحمت ہو رہی ہے کہ یہ اس میں سراسر شکست خوردگی کا شکار ہے. جس طریقے سے حماس ان کے میرکاوا ٹینکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, ان پر روز بروز نت نئے ٹیکنیک کے ساتھ حملے کر رہی ہے کہ ان کو ہمیں ہر روز ایک سرپرائز ملتی ہے. تو ان کا طریقہ ایک سا نہیں ہوتا ہے, ایک پیٹرن ہوتا ہے, تو اس میں یہ کیا کریں گے؟
جی بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آج کے راشد صاحب. اعتمادی صاحب, ظاہر ہے کہ دنیا یہ سمجھ چکی ہے اور خود صہیونی حلقے بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اور مغربی میڈیا بھی جو تجزیہ نگار ہیں وہاں کے جو ذرا سے بھی شعور رکھتے ہیں اور کسی حد تک ان کے اندر غیر جانبداری کا شمع یا عنصر پایا جاتا ہے, وہ سب کہتے ہیں کہ اسرائیل شکست کھا چکا ہے اور حقیقی معنوں بھی ایسا ہی ہے. اب خود یائیل لاپید جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے بھی صہیونی حکومت کی سیکورٹی کی جو کابینہ ہے اس کے اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے فیصلے سے صہیونی حکومت میں مزید اقتصادی بحران پیدا ہوگا اور یہ جنگ کوئی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے گی. تو کیا یہ بات نیتن یاہو نہیں جانتا, دنیا جانتی صرف وہی نہیں جانتا, یا اس کے پیچھے اس کا کچھ اور مقصد ہے؟
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک الگ انداز سے اس کو پوچھیں کریں, کیا اسرائیل 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے کیا وہ ہارا ہے یا جیتا ہے؟ دیکھیں کچھ دلیلیں ہیں یہاں پر, میں آپ کے لیے بیات کرتا ہوں. میں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ اس طرح کے سوال پوچھیں گے, کہ میں نے چاہا کہ میں اس طرح سے اب آپ کو جواب دوں تھوڑا سا یونیورسٹی کے انداز میں, جس طرح سے لوگ اسٹوڈینٹس جو اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں, اور دنیا کے لوگوں میں اس طرح کے سوالات بہت زیادہ آتے ہیں. ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دینا ضروری ہے اور تھوڑا سا الگ انداز میں. دیکھیں میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ کس طرح سیاسی اور تاریخی اعتبار سے کیا کیا حادثے پیش آئے کہ حماس مجبور ہوا ہے اس طرح سے آپریشن کرنے کے, اور یہ مجبور کیا گیا ہے حماس کو کہ وہ اس طرح کا کام کرے, کیونکہ انہوں نے کوئی کم ظلم نہیں کیا اتنے برسوں. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شام میں جو حکومت گری ہے کیا آپ اس کو لگتا ہے کہ اسرائیل جیت گیا ہے؟ دیکھیے پہلا جو نقطہ وہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی کے نام سے جو آپریشن ہوا ہے اس سے ایک بات پوری طرح ثابت ہو گئی کہ اسرائیل جتنی بڑی بڑی ڈینگے مارتا تھا اور دعوے کرتا تھا کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا یا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, ہماری امنیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ پوری طرح سے اس کا جو جھوٹ کا پلندہ تھا وہ پوری طرح سے بکھر گیا ہے. یعنی اتنا زیادہ یعنی خرچ کرنے کے بعد, اتنا زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے بعد, جس طرح سے حماس نے طوفان الاقصی آپریشن الیکشن انجام دیا، اس نے ان کی ساری پول کھول دیا اور پوری طرح سے نیتن یاہو کے لیے کے منہ پر یہ ایک زوردار تماچا تھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ حماس جو استقامتی گروپ ہے وہ اس طرح کے آپریشن کو انجام دے سکتا ہے اور اسرائیل اور صہیونی حکومت اس کو روکنے میں پوری طرح سے ناکام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج اسرائیل کے لیے پوری دنیا میں شرم کی بات مانی جاتی ہے کہ اسرائیل میں اس طرح اسرائیل امریکہ کے ایک میگزین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اسرائیل اب اس وقت جس طرح کے ظلم کر رہا ہے وہ اپنی ہار کی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے یہ سب کام کر رہا ہے، اور اب وہ جو کام کر رہا ہے کہ اس میں ایسا نہیں کہ اسرائیل کو نقصان نہیں ہو رہا ہے، اس کو ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور آپ کو ایک دوسرا نقطہ یہ بتائیں، آپ کو بتائیں کہ حماس کے آپریشن کے بعد یہ بات اور ثابت ہو گئی کہ دوسرے جو استقامتی گروہ ہیں محاذ ہیں وہ علاقے میں، ان کے لیے بھی ایک راستہ کھل گیا، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اسرائیل پر حملہ کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اللہ نے کس طرح ان کو جو ہے وہ دھول چٹائی، اور اب بھی حال میں آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انصار اللہ تحریک لگاتار اسرائیل کے منہ پہ تماچے مار رہا ہے، تل ابیب جو اس کا دارالحکومت نام دیتا ہے وہاں تک اس کی میزائل اداری ہے، اور اسی طرح حشد الشعبی جو عراق کی رضاکارانہ فورس ہے اس نے بھی لگاتار جو ہے وہ ان کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے اسرائیل جو ہے اس وقت جو پوزیشن ہے اس کی اسرائیل کی وہ بین الاقوامی جو پلیٹ فارم ہے، خود جو صہیونی مقبوضہ فلسطین وہاں موجود لوگ اور خود امریکہ کی یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈینٹس ہیں اور مغربی ممالک کے جو عوام ہیں وہ لگاتار اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یعنی اس طرح آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل کی اس وقت پوری دنیا میں یہ پوزیشن ہے کہ وہ ایک نسل کش اور قاتل حکومت کے طور پر بنایا جا رہا ہے، اور اس کی ایک سب سے اہم مثال اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح انٹرنیشنل کورٹ میں نیتن یاہو اور وہاں کے اس کے وزیر جنگ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا اور مجرم ٹھہرایا گیا، جنگی مجرم ٹھہرایا گیا اور ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوا۔ تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس سے بالکل یقین مانیے کہ پوری طرح سے اسرائیل کا جو چہرہ ہے، اصلی چہرہ ہے، اس نے پوری دنیا کے سامنے وہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک اور نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، جو ابراہم ڈیل ہے وہ بھی جو ہے اس کی بھی حقیقت کھل کے سامنے آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ابراہم ڈیل ہوئی، ابراہم معاہدہ ہوا، تو وہ جو ہے اس نے ایک طریقے سے ٹرمپ یہ چاہ رہا تھا کہ پورے عرب جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کو قبول کر لیں اور اسرائیل کے ساتھ ایک عام یعنی تعلقات رکھیں، یعنی ان کے تعلقات عرب ممالک کے تعلقات، عرب حکومتوں کے تعلقات جو ہے وہ اس غاصب سے حکومت کے ساتھ بالکل عام ہو جائیں، بالکل بہتر ہو جائیں، حالت عادی پہ ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کا کیا ہوا، اور وہ لوگ، وہ ممالک جنہوں نے ان کو قبول کیا تھا اور اس معاہدے میں وہ شامل ہوئے تھے، کیا وہ اس وقت فلسطین کے مسئلے کو بھلا سکتے ہیں؟ کیا یہ معاہدہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم معاہدہ جو تھا وہ آج اس کا وجود ہے؟ بالکل نہیں۔ آج پوری طرح سے یہ معاہدہ جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر پانی پھر گیا ہے۔
ایک سوال کہ خبریں جو آ رہی ہیں تل ابیب سے، وہ یہ کہ نیتن یاہو کے خلاف جو بدعنوانی کا کیس چل رہا ہے اس کے سلسلے میں جو ججز ہیں انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ اگر نیتن یاہو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے تو فرد جرم جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے سیناریو کو تبدیل کرنے کے لیے نیتن یاہو مزید دائرہ جو ہے اپنی وحشی گری کا
وسیع تر کرنا چاہتا ہے غزہ میں؟
دیکھیے نیتانیاہو جو ہے وہ پوری اپنی جو ان کے بندوق میں آخری گولی ہے جسے کہا جائے وہ اب چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ ماننا چاہ رہے ہیں. کیوں اس نے جو ہے وہ جنگ بندی قبول نہیں کیا اور کیوں ادھورا اس جنگ بندی کو چھوڑ دیا اور کیوں حزب اللہ نے جبکہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ لبنان اور جنوب لبنان پر لگاتار حملہ کر رہا ہے، کیوں یعنی 59 جو اسرائیلی صہیونی قیدی جو حماس کے ہاتھ میں، کیوں ان کو چھوڑانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اور جنگ بندی قبول نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت نیتانیاہو جو ہے وہ پوری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے، کس طرح کی کاروائی کرے کہ جو اس کی کھسیاہٹ ہے، جو اسے شکست ملی ہے، جو اسے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس سے وہ باہر ابھر پائے. اور یہ بالکل یقین مانیے آپ کہ کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے. جو اسے شکست مل چکی ہے، جو اس کے ساتھ ہو چکی ہے، جس طرح سے اس کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اب اس چیز کو وہ کبھی بھی ان طرح کی وحشیگری، اس طرح کی جارحیت سے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا. نیتانیاہو وہ پوری طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی پلیٹ فارم پہ پوری طرح سے یعنی ہار چکا ہے، شکست کھا چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں جتنا بھی وہ ظلم کر لے اور جتنا بھی آنے والے دنوں میں اپنے حملے کر لے، وہ کبھی بھی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی پہلے اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل، آج کا اسرائیل 7 اکتوبر 2023 سے پہلے والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کے جو دعوے تھے دنیا میں، جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور جس طرح سے اس نے اس طرح دنیا کو بتایا تھا کہ ہم ایک ایسے ہماری زمین ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، لیکن یہی نیتانیاہو ہمیشہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ آج، اور اس میں لاکھوں اربوں ڈالر جو ہے اس نے خرچ کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا اس نے نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جس طرح سے حماس جیسے استقامتی گروہ نے اس کی تمام دعووں کی پول کھول دی، وہ پوری طرح سے وہ بوکھلا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ 15-18 مہینوں کے درمیان کیا نہیں کیا اس نے، کس طرح کے ظلم نہیں کیے، اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، کس طرح کے ہتھیار استعمال نہیں کیے ہیں، یعنی یہاں تک کہ اس نے ان تمام ہتھیاروں کا استعمال کیا جو ممنوع ہیں، اس کو چھوڑنا پڑے.
راشد احد صاحب، جس طرح سے مالٹا کی بین الاقوامی سمندری حدود میں فریڈم فلیڈیلا پر غاصب صہیونی حکومت نے حملہ کیا اور اس جہاز کو غرق کر دیا جو غزہ کے محصور عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد لے کر جا رہا تھا، وہ غزہ جہاں پر پچھلے 50 دنوں سے کچھ بھی نہیں پہنچ سکا ہے امداد کے نام پر، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حملہ نام نہاد عالمی اداروں کی لاچاری، بے بسی اور بے حسی کو ثابت کر دیتا ہے؟
جی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عالمی ادارے اسرائیل کے مقابلے میں ہمیشہ ہی بے بس رہے ہیں اور لاچار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی کھل کر سپورٹ رہی ہے ان کے. آج بھی جو اسرائیل یہ بلاکیج کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں تھوڑی بہت ہو رہی ہیں فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی طرف سے، تو ان پر کس طرح اس نے مالٹا کے سے 25 کلومیٹر آبی راستے پر، یعنی کہ وہ اس نے جو ہے کس طریقے سے اسرائیل نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے کافی کریو جو ہیں وہ 30 تھے وہ بھی متاثر ہوئے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے رپورٹ میں بتایا کہ تباہ ہو گیا اگلا حصہ، تو اسرائیل اس
نہ صرف تباہ بلکہ پورا جہاز غرق ہو گیا، یہ خبریں آ رہی ہیں
غرق ہو گیا. جی، تو اسرائیل اس بات کو بھی یعنی گوارا نہیں کر رہا ہے کہ وہ خود تو روک رہا ہے راستہ، لیکن دوسری طرف سے ان کو کسی طرح کی غذائی کمک پہنچے، یعنی جو جنگی اسلحہ ہے اس کی تو دور کی بات، غذائی اسلحہ جو کہ ان کی زندگی کو بچانے کے لیے ہے، تو وہ بھی اس بات کو گورنا ہر طرف سے راستے بند کر دیے ہیں اس نے غذائی امداد پہنچنے کے. اور اس وقت شدید یعنی بھوک مری کا پورا سما ہے، بچے
بلبلار
اقوام متحدہ کے جو امدادی ادارے ہیں غزہ میں، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اسرائیل بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے.
جی جی بالکل، بھوک کو ایک ہتھیار کے طور پر، اسٹارویشن کو ایز اے ویپن استعمال کر رہا ہے، یہ اقوام متحدہ کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ جو اسرائیل جو ظلم کر رہا تھا اتنے عرصے میں اپنی، یعنی کہ اپنی معرض وجود میں آنے کے وقت سے اسرائیلی فلسطینیوں پر جو کر رہا تھا ظلم، یہ بات اتنی زیادہ اظہر من الشمس اور نمایاں نہیں ہوئی تھی. لیکن 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جو حماس نے اور وہاں کی مقاومتی تحریکوں نے جو ایکشن لیا، اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح بے نقاب ہو گیا. اور اتنا تو یہ ہر کس و ناکس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسرائیل اس کے بعد سے اپنے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی گویا کہ ناجائز حیثیت اور ساکھ کو پھر سے قائم کرنے کے لیے اس قدر الجھا ہوا ہے کہ آج، یعنی کہ یہ 18-19 مہینے سے وہ اسی میں الجھا ہوا ہے. وہ مزاحمتی تنظیموں نے اس کو انگیج کیا ہوا ہے، اور وہ کسی اسٹیٹ ہوڈ کے، یعنی ریاست کے دوسرے معاملات اور امور کی اس کو فکر اب اس وقت بالکل نہیں ہے. اور جب ریاست کے دوسرے امور انجام نہیں دے رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ان کے ہاں اندرونی ایک خانہ جنگی کی حالت ہے، جس طریقے سے اسرائیل کے فوجیوں نے کہا کہ ہمارے سولجرز نہیں لڑ سکتے ہیں، وہ تھک چکے ہیں، اور جس طریقے سے عوام سڑکوں پر ہے نتنیاہو کے خلاف اور جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حماس سے یرغمالیوں کے متعلق ڈیل کریں، تو یہ سب امور ایسے ہیں کہ اسرائیل جو کہ بہت ہی دنیا میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی لیجیٹیمیٹ ریاست ہے، کوئی جائز ریاست ہے، کوئی قانونی ریاست ہے، تو وہ اب ایک طریقے سے ایک تسلیم شدہ حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آئی ہے کہ اسرائیل ایک واقعیتاً ایک غاصب قوت ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ غاصب قوت ہے اور ایک ناجائز ریاست. یہ چیز ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر، ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر سامنے آ چکی ہے اور دنیا سمجھ چکی ہے. چنانچہ ساری دنیا جو ہے اسرائیل کو اب ایک قاتل ریاست، ایک غاصب ریاست اور ایک ناجائز، کلیتاً ناجائز ریاست تصور کر رہی ہے. اور اب اتنا وہ انگیج ہے، اس کو مقاومتی تحریکوں نے اتنا انگیج کر لیا، خود حماس اور یعنی کہ فلسطین کی داخلی مزاحمتی تحریکوں کے علاوہ حزب اللہ نے اور انصار اللہ نے آج بھی جو ہے جافا پر حملہ کیا، کل بھی تل ابیب پر حملہ ہوا تھا، اور کافی پریشان ہے پھر، یعنی کہ اسرائیل کی حالات بہت خراب ہیں. تو یہ جو انگیج کیا ہے، یہ خود ایک، یعنی کہ 7 اکتوبر کے بعد سے یہ بالکل ایک مکمل شکست، خوردگی اور نابودی کی طرف اسرائیل بڑھ رہا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ یعنی مقاومت کے دن پھرنے والے ہیں، اگرچہ انہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں اور جھیل رہے ہیں، اور لیکن یہ سب آپ ہم سب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے
انشاءاللہ
کہ کس طریقے سے ان کی اس یعنی عدیم النظیر مزاحمت اور مقاومت کا اجر ان کو خداوند متعال عطا کرتا ہے
انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب راشد حسن صاحب، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چاہتا ہے. اعتمادی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، آپ نے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. دونوں مہمانوں کے ساتھ ساتھ اپنے معزز کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس زویدی کے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ، بہت شکریہ. Thank you.
تهران نخوسم ایرانی اسلامکان هارا پدوتیان